بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني ابو ہریرہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنا ابو بکر و عمر وفی نفر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابتا علینا مخشینا یقتتا دوننا وفزینا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتیت حایتا للانصار لبنی النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربیع يدخل في جوف حایت من بئر خارجا فاحتفظت كما يحتفظ السالم فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو ہریرہ فقلت نام یا رسول اللہ قال ما شانك قال قلت كنت بين اظهرنا فقمت فابتات علينا فخشينا ان تقتا دوننا ففزينا فكنت اول من فزع فاتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ السالم بهؤلاء الناس برائي فقال يا ابو ہریرہ واعطاني نالے قال اذهب بنالي هاتين فمن لقيت من برائي هذه الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه فكان اول من لقيته عمر فقال ما هاتان النالان يا ابا هريره فقلت هاتان نالا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسني بهما من لقيته يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشرته بالجنه فضرب عمر بيده بين صدي فخررت ليستي فقال ارجع يا ابا هريره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجہش تو بکان و رقبانی عمر فیضا ہو والا اثری فقال علی رسول وسلم مالک یا ابا ہریرہ قلت لکی تو عمر فاخبر تو بالذی باستن بھی فضرب بین صدی ضربا خرر تو لیستی فقال ارج فقال علی رسول اللہ وسلم یا عمر ما حملک علی ما فعلت قال یا رسول اللہ بی ابی انت و امی باستا با ہریرہ بن علیک من لکی یشد و لا الہ الا اللہ مستیقرا بہا قلب و بشر بالجنہ قال نعم قال فلا تفل فإني أخشى أن يتكل الناس عليه فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. یہ ایک بڑی مفصل روایت ہے لیکن بہت دلچسپ واقعہ ہے اور اسے مسلم نے بھی بیان کیا ہے, بعض دوسرے محدثین نے بھی بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر و عمر بھی تھے, کچھ دوسرے صحابہ بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور جیسے بعض اوقات بیٹھے بیٹھے کوئی شخص اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے تو آپ چلے گئے, لیکن کافی دیر ہو گئی. ظاہر ہے جب اٹھے ہوں گے تو خیال ہوگا شاید حجرے میں گئے یا معلوم ہوگا کسی اور ضرورت کے لیے گئے ہیں, ابھی تشریف لے آئیں گے, لیکن کافی دیر ہو گئی اور ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ حالات اچھے نہیں ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے کی بات ہے جب حالات میں ابھی وہ تبدیلی نہیں آئی تھی جو بعد میں مدینے میں حکومت مستحکم ہو جانے کے بعد آئی. کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو یا کوئی ان کے ساتھ کسی دشمن نے معاملہ کر ڈالا ہو. تو ہم بہت گھبرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے سب کے سب. یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں گھبراہٹ میں مبتلا ہوا اور میں فوراً باہر نکلا اور میرا خیال تھا کہ میں حضور کو تلاش کروں. تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جب کہیں نظر نہیں آئے تو میں انصار کے ایک باغ کے پاس آیا, یہ بنی نجار کا باغ تھا. مجھے خیال ہوا کہ غالباً حضور یہاں گئے ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ خیال اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہاں چلے جاتے رہے ہوں گے. جیسے ہم بھی بعض اوقات اگر کوئی آدمی نہ مل رہا ہو تو یہ خیال کرتے کہ اچھا کہاں ہوگا, کسی دوست کے پاس ہوگا, فلاں جگہ بیٹھتے ہیں, فلاں جگہ ہوں گے. تو یہ خیال ان کو ہوا کہ ممکن ہے کہ یہیں آج بھی تشریف لائے ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر سے اس کا دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کی, مجھے ملا نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں مانا جا سکتا کہ باغ کا دروازہ نہیں ہوگا. اس طرح کے موقع پر بعض اوقات آدمی اتنی گھبراہٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا کہ کہاں ہے دروازہ. تو ادھر ادھر پھرے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ دروازے کو چھوڑ کر آگے نکل گئے ہوں اور احساس نہ ہوا ہو. تو اسی گھبراہٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے اچانک یہ محسوس ہوا کہ یہاں سے کچھ کنواں ہوگا باہر, اس کنویں کی ایک نالی ہے جو باغ کے اندر جا رہی ہے اور اس سے دیوار میں بھی ایک سوراخ سا ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں داخل ہو گئے, یعنی اس باغ میں جانے کے لیے. کہتے ہیں کہ جیسے لومڑی اپنے آپ کو سمیٹ کر داخل ہو جاتی ہے, میں نے بھی پرس سمیٹے اور اس میں داخل ہو گیا. آگے میں جب گیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا, آپ ہمارے ماں بہن بیٹھے ہوئے تھے, اٹھے اور اچانک غائب ہو گئے, بڑی دیر ہو گئی, ہم سب لوگ بہت اندیشوں میں مبتلا رہے کہ معلوم نہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا. تو میں پھر آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل آیا ہوں, سب سے پہلے مجھے ہی خیال ہوا تھا یہ, اس لیے حاضر ہو گیا ہوں. اور ان پوری تفصیل بتائی. یہ بھی عربوں کا عام طریقہ ہے, کہ جی میں پھر وہ اس طریقے سے میں پھر لومڑی کی طرح سمٹ سمٹا کے داخل ہو کے تو حاضر ہوں اب آپ کی خدمت میں, اور لوگ بھی پیچھے آ رہے ہیں, یعنی باقی لوگ بھی, یہ ذرا پہلے پہنچ گئے, باقی لوگ بھی ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ میری دونوں جوتے ہیں, لے جاؤ, اور جو تمہیں اس دیوار کے باہر ملے اس کو یہ کہنا کہ اگر خدا کی گواہی دیتے ہو کہ وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور اس پر دل پوری طرح مطمئن مستحکن بےحا قلب ہو, تو تمہارے لیے جنت کی بشارت. یعنی یہ انہوں نے کہا. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ان کو بہت ہی زیادہ گھبراہٹ میں دیکھا, جیسے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے, تو اپنے جوتے دیے, یہ بھی ان کے لیے ایک تسکین کا باعث بنے, اور یہ گویا اس بات کی علامت بھی تھے کہ حضوری کے پاس سے آ رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پیچھے لوگ اسی کیفیت میں چلے آ رہے ہوں گے. اب وہ نکلے بیچارے باہر, اور ان کی بدقسمتی جیسے ہی باہر وہ نکلے, سب سے پہلے جو حضرت تشریف لائے تھے وہ حضرت عمر تھے. انہوں نے پوچھا, اور ظاہر ہے جیسی ان کی طبیعت تھی اس طرح کے معاملات میں, انہوں نے کہا کہ یہ جوتے کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے آپ نے مجھے دیے ہیں, اور مجھے یہ کہا ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے تنہا اور لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ان کا دل اس پر مطمئن ہے, ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت عمر نے ان کو ایک گھوسا مارا اور وہ بیچارے گر گئے. یعنی سیدنا عمر کا بھی اپنا ایک مزاج ہے, اس طرح کا اور واقعات بھی ہیں. عمر کا واپس یہ بات نہیں کہنی کسی سے بھی, تو کہتے ہیں کہ میں لوٹا اپنے پاؤں پر حضور کی طرف جب یہ صورتحال پیش آ گئی, اور بالکل رو دینے کو تھا, یعنی ایسی صورت پیش آئی کہ رو دینے کو تھا, اور پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا تو عمر بھی چڑھے آ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کے بعد کہیں چلے گئے. اس میں عربی بہت اعلیٰ ہے, عربی زبان کے طالب علم, فاجش تو بکان و رقبانی عمر, یعنی میں نے پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں رو دینے کے ہوں اور عمر پیچھے سے چڑھے آ رہے ہیں, بالکل پیچھے پیچھے. تو حضور نے دیکھا تو بہت تعجب سے پوچھا کہ وغیرہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہوا میرے ساتھ, عمر مل گئے تھے, میں نے ان کو بتایا اور انہوں نے اس طرح مجھ کو ایک گھوسا دے مارا, میں گر گیا, اس کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. آپ پیچھے عمر بھی پہنچ گئے, تو رسول اللہ نے کہا کہ عمر یہ آپ نے کیا حرکت فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ آپ نے ان کو یہ اپنے دونوں جوتے دے کر بھیجا تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہ پیغام دے دیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا اور اس کا دل اس پر پوری طرح مطمئن ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو میں نے یہ کہا تھا. تو حضرت عمر نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں یہ کام نہ کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن لوگ اس بات کو اس کی صحیح روح میں نہیں سمجھیں گے, اور اس کے نتیجے میں لا الہ الا اللہ کہیں گے اور عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری بات میں معقولیت ہے, ٹھیک, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اس کا مضمون بالکل وہی ہے جو اس سے پہلی روایتوں میں بھی آ چکا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بشارت کے موقعوں پر, اور یہ مواقع بعض اوقات پیغمبر کو اس وقت پیش آتے ہیں کہ جب حالات میں بڑی نزاکت ہوتی ہے. یہ دیکھیے یہاں بھی صورتحال یہ لگتی ہے کہ وہ بڑا ہی نازک موقع ہے, یعنی بڑے خطرے کی صورتحال میں ہیں لوگ, ایمان لا رہے ہیں تو وہ بھی ابھی ڈرے مارے ہی لا رہے ہیں, یہود کی طرف سے بھی سازشیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی بہت سے مسائل ہیں, اور یہ قریش کے جو حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی جو فضا رہی ہوگی اس طرح کی ایک فضا ہے, جس فضا کا کبھی کبھی ہم جب سیرت میں پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کئی کئی رات تک لوگ اس اندیشے سے سو نہیں سکتے تھے کہ معلوم نہیں کب حملہ ہو جائے گا اور کیا صورت ہو جائے گی. بلکہ اسی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن خود حضور بھی گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے وقت یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ صورتحال کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو ہر وقت اس کا اندیشہ ہوتا تھا کہیں قریش حملہ آور نہ ہو جائیں, کہیں پیچھے سے کوئی حضور کو اٹھانے کے لیے نہ آ جائے. جس طرح کی صورتحال تھی اس میں آپ نے یہ بشارت دی لوگوں کو, اور اس بشارت میں کوئی چیز قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے. اگر اس کو اس کے ٹھیک مفہوم میں لیا جائے تو یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو جس آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں جب بندہ اس کے حضور میں حاضر ہوگا تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کیا اس نے جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا, وہ اللہ کا سچا ماننے والا تھا, ٹھیک مقام پر کھڑے ہو کر اس نے پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اپنے مالک کو مانا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا. اور یہ چیز اگر موجود ہے تو میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ پھر انسان کا رویہ سرکشی کا نہیں ہو سکتا, تمرد کا نہیں ہو سکتا, خدا سے بے خوفی کا نہیں ہو سکتا, اس کے باوجود اس سے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ وہی کرے گا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یعنی جب بڑی سے بڑی غلطی بھی اس سے ہو جائے گی تو فوراً اپنے رب کی طرف لوٹے گا اور توبہ کرے گا اور ندامت کے ساتھ آئے گا۔ جب تک مہلت ملی ہوئی ہے، ہزار مرتبہ بھی غلطی ہوگی تو اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ روئے گا اپنے مالک کے سامنے سر رکھ کر روئے گا اور یہ کہے گا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف فرما دے۔ پھر یہ کہ وہ بڑے گناہوں کے معاملے میں متنبہ رہے گا، اس طرح کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے روزمرہ بن جائے گا، اور اللہ نے بشارت دے رکھی ہے قرآن مجید میں کہ جو آدمی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہ اس کے اس عمل کے نتیجے میں معاف کر دے۔ تو یہ چیز بھی قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بتا دی ہے کہ اگر کوئی غلطی جانتے بوجھتے نہیں کی گئی، کسی علمی غلطی میں انسان کسی وجہ سے مبتلا ہو گیا، کسی عملی غلطی میں کسی وجہ سے مبتلا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے، وہ انہی غلطیوں پر مواخذہ کریں گے جو جانتے بوجھتے دل کے ارادے کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو ایک بندہ مومن جب توحید پر سچا ایمان رکھتا ہے تو اصل میں یہ توحید کے نتائج ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل بات کی طرف جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کر لو، جیسے قرآن نے ابھی ہم کو یہ توجہ دلائی کہ اپنے اندر خشوع پیدا کر لو، باقی نتائج خود نکل آئیں گے، اسی طرح اگر توحید پر سچا ایمان ہے تو باقی نتائج خود نکل آئیں گے۔ تو آپ نے جب بھی یہ بات کہی تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس معاملے میں سمجھدار لوگ تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن جائے گی، اور بالکل یہی ہوا ہے۔ یعنی یہ لوگ جیسے ہی لوگوں تک یہ بات پہنچی، اس کے بعد ہمارے ہاں عام عقیدہ مرجع کا عقیدہ بن گیا۔ آپ لوگوں کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس جائیے، وہ کہتے ہیں جی بس بخشی لے گا، یہ صورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بدماشوں کو حاصل ہو جائے گی، اوباشوں کو حاصل ہو جائے گی، بے پرواہ لوگوں کو حاصل ہو جائے گی، میرے مقابلے میں تمرد اور سرکشی کرنے والوں کو حاصل ہو جائے گی۔ اس میں تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی استکبار کا رویہ اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں توحید آدمی کے اندر اللہ پر سچا ایمان، جس کو یہاں مستحکن بہا قلبوں میں بیان کیا ہے، یہ کچھ رویے پیدا کرتا ہے۔ تو ان رویوں کو انسان کے نتیجے کے طور پر سامنے رکھ کے اس کو یہ بشارت دی گئی، اور جب یہ بشارت دی گئی اور جس طرح کے حالات میں دی گئی، اس میں ظاہر ہے کہ سب لوگ حضور پر ایمان لائے ہوئے تھے، غلطیاں کوتاہیاں ہم میں سے ہر شخص سے ہو جاتی ہیں، تو وہ بار بار یہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ معلوم نہیں یہ کوتاہی ہو گئی یا یہ غلطی ہو گئی، معلوم نہیں اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں یا نہیں کر سکے ہیں۔ اس موقع کے اوپر حضور نے یہ بات فرمائی، لیکن جیسے ہی توجہ دلائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نتیجہ یہ نکلا، یعنی نتیجہ اس سے مختلف نہیں نکلا۔ اس ساری وضاحت کے باوجود بھی نتیجہ یہ نکلا، یعنی لوگوں نے اس کو ایسے ہی لیا ہے، تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوا لیا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید پر سچے ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ دیئے، یہ اگر جیتے ہیں تو پھر بڑی سے بڑی غلطی بھی اللہ کے ہاں معاف ہو سکتی ہے، اور یہ بات قرآن میں بیان کر دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔